الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ گزشتہ جماعت میں عرض کیا گیا تھا کہ اختلافات جو علمی دنیا کے علماء کے درمیان مسالک کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے عامۃ المسلمین کے اندر جو غلط فہمیاں پنپ رہی ہیں، پنپ چکی ہیں اور اس کے چرچے رہتے ہیں، اس حوالے سے آئندہ جماعت میں تفصیلی بات عرض کرنے کا ارادہ ہے. آج بھی اسی سے متعلق گفتگو ہے. موضوع یہ ہے، مدعا یہ ہے، عام طور سے لوگوں کی بات چیت میں یہ بات سننے میں آتی رہتی ہے کہ بھئی ہمارا دین ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر ہمارے دین میں یہ مسائل کا اختلاف کیوں ہے، یا علماء آپس میں مسائل کو لے کر کے لڑتے جھگڑتے کیوں ہیں، سب کے سب مل کے ایک مسلک پہ جمع ہو کیوں نہیں سکتے، اور اس بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو علماء کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کر رہے ہیں، یہ امت کے لڑانے کے لیے کر رہے ہیں، گویا ہم ان کے اپنے خیال میں ہم ان کو بدنیت سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا کم سے کم بے عمل یا بد عمل سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ جو خیال ہے کہ اللہ ایک، نبی ایک، دین ایک، تو پھر یہ اختلافات کیوں، باتیں سب ایک کیوں نہیں، یہ خیال کہاں تک صحیح ہے، اور پھر اس کے بیسڈ پر ہم جو بولتے ہیں کہ بھئی علماء یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے درمیان جو مسائل کا اختلاف پایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو مٹا کر کے ایک اس موقف پہ سب آنا چاہیے، وہ کس حد تک صحیح ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دین کے دو حصے ہیں، ثابت ہونے میں یقینی ہونے اور یقینی نہیں ہونے کے لحاظ سے. جتنا دین ہم لوگوں تک پہنچا ہے، ایک حصہ وہ ہے جس کے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے ہم تک پہنچنے میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ پورے 1500-1450 سالوں میں آج تک کسی کو نہیں ہوا. یہ حصہ کہلاتا ہے قطعیات، متواترات کا، یعنی یقینی باتیں، اس میں کوئی کہیں پر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. مان لیجئے نمازوں کا مسئلہ ہے، قرآن یہ جو اترا ہے یہی سیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا تھا، پانچ نمازیں ہی فرض کی گئی ہیں، وضو کرنے، نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، وضو میں چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونا، سر کا مسح کرنا، یہ ضروری ہے، روزے مہینے کے، رمضان کے مہینے کے ہی فرض ہیں، زکوٰۃ کے اندر تفصیلات ہیں اور مگر زکوٰۃ، نفس زکوٰۃ فرض کیا گیا ہے، حج ہے، حج کے طریقوں میں تھوڑا بہت علماء میں مسائل کا اختلاف ہے، لیکن حج کی قطع، حج امت مسلمہ پر فرض کیا گیا اور دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے. ایسی بہت ساری باتیں، قربانی ہو گئی، دوسری اور بہت سارے احکام ہیں، نکاح کرنا ہے، نکاح کس طریقے سے ہوتا ہے، کس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، نفقہ، بیوی کا نفقہ کس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، اولاد کا نفقہ کس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، خرچ کس کے ذمہ واجب ہوتا ہے، مر جانے پر میراث کس طرح تقسیم ہوگی، بیمار پڑ جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا، پڑوسیوں کے ساتھ میں کیا رویہ اور برتاؤ اپنانا چاہیے، یہ ایسی چیزیں ہیں، اور ایسے ایک نہیں، ہزاروں مسائل ایسے ہیں کہ جو ہم تک پہنچے ہیں اور اس کے اندر ایک بات یقینی ہے کہ یہی کرنا ہے، اور وہ جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ اس ذریعے سے پہنچی ہے، جو ذریعہ بھی انتہائی اتھنٹک ہے کہ اس میں ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر امت مسلمہ میں سے کبھی کسی نے کوئی اختلاف کیا ہی نہیں ہے. والدین کو تکلیف نہیں دے سکتے, کسی کے پاس بھی نہیں دے سکتے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ضروری ہے, سب کے پاس ضروری ہے. نمازیں پڑھنا ہے, پانچ نمازیں ہی ہیں سب کے پاس میں. تو ایک حصہ وہ ہے جو حصہ قطعیات پر مشتمل ہے. یاد رکھیں اس لفظ کو, یاد رکھیں قطعیات, قطعی سے قطعیات. اس حصے میں امت میں کبھی کسی نے اختلاف کیا ہی نہیں. اب رہ جاتا ہے دوسرا حصہ, یعنی جو حصہ قطعی طریقے سے ہم تک نہیں پہنچا ہے, یا اس میں ایک بات طے نہیں ہے. جو دوسرا پارٹ ہے نا, اس میں دونوں میں سے کوئی ایک بات رہتی, یا تو ایک بات ایک ہی ہے لیکن جس ذریعے سے پہنچا وہ اتنا زیادہ قطعی, جیسا قطعی ثابت تھا اتنا زیادہ پاورفل, اتنا زیادہ اتھنٹک, یا ڈاؤٹ سے خالی, ڈاؤٹ لیس نہیں ہے وہ. یا پھر طریقہ تو صحیح ہے لیکن روایتیں دونوں طرح کی آئی, واقعے دونوں طرح کے, یہ بھی ہو سکتا یہ بھی ہو سکتا. تو جہاں قطعی بات نہیں رہے گی وہاں پر اختلاف کیا ہے امت میں, کیا گیا ہے, ہوتا رہے گا, یہی عین فطرت ہے, یہی عین عقل ہے. مسائل کا یا دینیات کے دو حصے ہو گئے. ایک پورشن قطعیات والا ہو گیا, اس میں کبھی کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا, اس کو کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا اختلاف کی نیت سے. دوسرا ہے غیر قطعی, جو قطعی نہیں ہے. پھر قطعی نہیں ہونے کی اس کی دو وجوہات بنتی ہیں. تو وہ جو غیر قطعی ہے اس میں اختلاف ہوتا ہے, ہوا ہے, ہوتا ہے, ہوتا رہے گا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوسرا پورشن ہے اس پورشن کو بھی اختلاف سے خالی ہونا چاہیے. یہ سراسر حماقت ہے, نہیں ناواقفیت ہے ہماری, ہمیں معلومات نہیں ہے اس واسطے ہو رہا ہے. بزرگان دین نے فرمایا, غالباً مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, کہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ اختلافات کیوں ہیں, تو بولے تین باتیں اگر ہوں گی تو اختلاف ہوگا, وہ تین نہیں ہوں گی تو اختلاف نہیں ہوگا. اور اختلاف ہونا ضروری ہوگا وہ تین باتیں ہوں. نمبر ایک, بات ایسی ہو کہ اس میں ایک سے زائد بات کی گنجائش ہو, اس کو محتمل بولیں گے. پاسبلٹی ہے, یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا, بات ہی ایسی ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے وہ بھی پاسبل ہے. دوسرے, جو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے, ایک سے زائد ہے, دو یا دو سے زیادہ, کروڑ دو کروڑ, ارب دو ارب, خرب دو خرب, دو ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے. اور وہ موقع ایسا ہوگا کہ وہاں پر احتمالات ہوں گے, آپشنس ہوں گے, یہ بھی ہو سکتا وہ بھی ہو سکتا. اور تیسرے, دیانتدار ہوں گے تو اختلاف ضرور ہوگا. نمبر ایک, موقع احتمال کا ہو, قطعی نہیں ہو, قطعی میں اختلاف نہیں ہوتا, احتمال کا ہو. نمبر دو, ایک سے زیادہ لوگ ہوں, دو ہوں گے تو ہوگا اختلاف. نمبر تین, دیانتدار ہوں. اگر موقع قطعی ہے تو اختلاف نہیں ہوگا, اگر ایک ہی آدمی ہے تو کون اختلاف کرے گا, اور اگر ہے تو کروڑوں لیکن سب کے سب دیانت کے وصف سے خالی ہیں, منافق ہیں, ہاں بھائی تم صحیح بول رہے, تم صحیح بول رہے, تم صحیح بول رہے, ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہی ہونا چاہیے, سامنے ایک پیچھے ایک, تو منافقت ہو طبیعت میں, تو پھر اختلاف نہیں ہے ایسا نظر آئے گا. یہ تین باتیں جہاں پر ہوں گی وہاں پر اختلاف ہوگا, ناگزیر ہوگا. یہ عین فطرت ہے, یعنی اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے, ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ ایسا ہوگا. اور صرف دین میں نہیں ہے, یہ دنیا کے اندر بھی سیم ایسا ہی. اب دیکھ لینا جتنے طب کی دنیا, ڈاکٹری کی دنیا آج کتنی آگے بڑھ چکی ہے, لیکن اتنا آگے بڑھنے کے باوجود بھی کسی ایک مریض کی جو بھی صورتحال ہے, جو بھی بیماری ہے, وہ بیماری ہے کیا اور اس کا علاج کریں گے کیسا, کتنے ڈاکٹروں میں کتنا اختلاف نہیں پایا جاتا. کوئی ڈاکٹر بولتا ہے کہ یہ بیماری یہ ہے, دوسرا بولتا ہے نہیں یہ نہیں ہے, پھر بولتا ہے اس کا, کوئی یہ بولتا ہے اس کا علاج اس طرح ہونا چاہیے, دوسرا بولتا ہے نہیں یہ ہونا چاہیے, فلاں کہتا ہے آپریشن ضروری ہے, دوسرا بولتا ہے آپریشن کو ضرورت ہی نہیں ہے. ہو رہا ہے, پاسبل ہے, وہاں پہ امکانات ہیں, اس واسطے اختلاف ہوا, ایک سے دو لوگ جمع ہیں اس واسطے اختلاف ہوا. مریض کی جان ہر ڈاکٹر کو پیاری ہے, اس واسطے اختلاف ہو رہا کہ اس کی جان بچنا چاہیے. عدالتیں کتنی آباد ہیں یہاں پر, ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پائی جاتی ہیں, کورٹ جو پائے جاتے ہیں, اس کے اندر ایک ہی موقف ہے, ایک ہی موقف کو لے کر, ایک ہی بات کو لے کر ایک وکیل بول رہا ہے کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, دوسرا کہہ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کی بنیاد تو اختلافات پہ ہی ہے, اگر اختلاف ہو ہی نہیں تو عدالتوں کا وجود ہی نہ ہو. تو اس کے باوجود ہم یہ نہیں بولتے کہ سب ڈاکٹروں کو ایک بات بولنی چاہیے, سب وکیلوں کو ایک ہی بات پہ آ جانا چاہیے, ہم یہ بولتے ہی نہیں. کیوں, وہاں پر ہمیں اتنی عقل ہے, اتنا فہم ہے, وہاں اتنی سمجھ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ باتیں احتمالی ہیں, یہ تو ہو گئی بھائی, دین کا وہ حصہ جو قطعیات پہ مشتمل نہیں ہے وہ بھی ایسے ہی ہے، اس پہ بھی سب کو ایک مسلک پہ آنے کی دعوت دینا غلط ہوگا، اس میں اختلاف کرنے والے کو ناحق پہ سمجھنا غلط ہوگا، ان کو بدنیت سمجھنا وہ ہماری بدنیت ہی ہوگی، ہمارا قصور علم ہوگا، وہ ان کا قصور نہیں ہے۔ عامۃ الناس کے اندر یا عام علماء کے اندر یا اس زمانے سے پہلے کے 1300 سال کے صدیوں کے اندر، 13 صدیوں میں جتنے علماء گزرے، اگر وہ اختلاف کرتے ہیں تو چلو ٹھیک ہے، ان کا وجود کوئی حجت نہیں ہے، معیار نہیں ہے، اسکیل نہیں ہے کہ جس پہ سب کو میجر کر کے دیکھیں گے آپ، لیکن صحابہ کے بارے میں کوئی کسی ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ بدنیت ہے، خدا معاذ اللہ، نہیں بھائی، ایسے نیک نیت ہیں، ایسا دل دھلا ہوا ہے، ایسا پاکیزہ ہے، اللہ کو ایسا پسند ہے، اللہ نے فرمایا یہ دلوں کا ٹیسٹ میں نے لیا ہوا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ جو صحابہ ہے نا، صحابہ کے دلوں کو تقوی کی اسکیل پہ میجر کر کے ٹیسٹ لے کے میں دیکھ چکا ہوں۔ لہم مغفرہ و اجر عظیم، اور جو ان کا رزلٹ ہے اور ان کا جو انعام ہے وہ یہ ہے، مغفرت اور اجر عظیم۔ فرمایا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر اور لوگ بھی ان صحابہ جیسا ایمان لا لینا تو سمجھو ان کا بیڑا پار ہے۔ تو عمل کے اندر، دلوں کی حالت کے اندر، ایمان کے وصف کے اندر اللہ نے ان کو جانچ لیا، ان کو معیار بنا دیا، ایک اسکیل بنا دیا۔ اب سمجھیں جو ہستیاں ایسی ہیں اگر ان کے بیچ اختلاف پایا جا رہا ہے کا مطلب دیانت کی وجہ سے ہی ہے نا، وہاں تو کوئی بددیانتی کا خدشہ نہیں ہے، وہاں تو کوئی ایسی دین سے جاہل رہ جانے کے ذوق شوق کی والی بات نہیں ہے۔ آج جیسا ہے نا کہ بھائی مدرسے اسکول کو جانا چاہیے، مدرسوں سے تھوڑی وحشت ہوتی ہے لوگوں کو، بچے کہاں جانا چاہیے، اسکول جانا چاہیے تاکہ بڑے ہو کے ان کو کاروبار کی سہولت ہو، ان کو کھانے کمانے کی سہولت ہو، ان کے شادیوں کی سہولتیں، ساری چیزیں ہونا چاہیے، اسکول کے ساتھ ساتھ مدرسہ بھی ہونا چاہیے۔ اسکول تو نہیں ہونا چاہیے، اسکولی تعلیم ہونا چاہیے، ضروری تعلیم ہے وہ جگہ نہیں، اس لیے تعلیم کی فکر کریں، جگہ میں بھیج کر۔ یہاں کے علماء جو تجربہ اور بصیرت رکھتے ہیں، جنہوں نے زندگیاں دین کی خدمت میں گزار دی، وہ بولتے ہیں یہاں کے اسکول وہ جہنم، اسکول کو بھیجنا جہنم کو بھیجنے کے برابر ہے۔ وہ ویسے ہی نہیں بول دیتے کہ ان کو عقل نہیں ہے، وہ اپنے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر اس نیت پہ آئے ہیں کہ دین پھیلائیں گے، وہ بولتے ہیں یہ بات۔ سال ہا سال فیملیز کو چھوڑ کر جنہوں نے یہاں پہ رہا ہے اور دیکھا ہے، اور دونوں لوگوں کو دیکھا، اسکول کو جانے والوں کو اور نہیں جانے والوں کو، وہ بولتے ہیں، ان کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہماری آنکھیں آج کل مشاہدہ کر رہی ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی جہنم ایسے ہی ہوگا۔ جہنم جیسی بےہودگی یہاں پہ ہو رہی، اس بےہودگی کو، یہاں کے ہونے والے گناہوں کو، یہاں کی غیر تربیت یافتہ انوائرمنٹ اور ماحول کو اگر کوئی عملی شکل دی جائے گی تو کیا بنے گا؟ جہنم ہی بنے گا۔ زکوٰۃ نہیں دی جائے گی تو زکوٰۃ کا مال سانپ بنا دیا جائے گا، تپتا ہوا تانبا یا لوہا بنا دیا جائے گا۔ ہماری نظر میں تو وہ ڈالرز ہیں، ہماری نظر میں تو وہ دینار و درہم ہیں، ہماری نظر میں تو وہ سونا چاندی ہیں، ہماری نظر میں وہ تجارت کا سامان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کو تو سامان نظر آ رہا، دینار و درہم ڈالرز نظر آ رہے ہیں، میری نظر سے دیکھو، قرآن کی نظر سے دیکھو، وہ زکوٰۃ نہیں ملی ہے اس واسطے وہ تو سانپ بن چکا ہے، وہ تو تپتا ہوا تانبا اور لوہا بن چکا ہے، کل کے دن قیامت میں تمہارے گلے میں لپٹے گا اور تم کو ڈسے گا، کل وہ تپے گا اور تپا کر کے تمہارے پیشانیوں کو، پہلوؤں کو اور پشتوں کو داغا جائے گا۔ ناحق رشوت جو کھا رہے ہیں، سود جو کھا رہے ہیں، تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ سمجھ رہے ہیں غذا کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، میری نظر سے دیکھو، قرآن کی نظر سے دیکھو تو وہ آگ کے انگارے ہیں جس سے وہ اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی آیتوں کا مفہوم سنا رہا ہوں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں جو بےہودگی کا ماحول اسکولوں میں ہے، اگر ان کو کوئی شکل دی جائے گی تو وہ کیا بنے گی؟ وہ جہنم بنے گی۔ تو بزرگان دین اگر فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں اسکول کو بھیجنا جہنم میں بھیجنے کے برابر ہے تو غلط کیا ہے؟ بالکل بالکل بجا ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات کو، ان کے وجود کو اللہ پاک نے ہمارے لیے بحیثیت ایمان، بحیثیت عمل معیار بنا دیا، اسکیل بنا دیا، حجت بنا دیا کہ ان کے جیسے اگر تم ہو گئے بس تم کامیاب ہو۔ ہم دیکھتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر، ان علمی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کی بنیاد پہ نہ وہ برے ہوں گے نہ ان کو فالو کرنے والے برے ہوں گے۔
سوال ہے کہ بھئی کیوں پایا جاتا ہے، صحابہ کے دور کے اندر اختلاف کیوں پایا جاتا تھا اور اس کی کیا مثالیں ہیں، کچھ باتیں کچھ اس سے متعلق میں عرض کروں گا. سب لوگوں کو ساری حدیثیں، سارا قرآن کا تو خیر پتہ ہوتا تھا لیکن کبھی کسی سے، چونکہ قرآن درجہ بدرجہ اتر رہا، ہماری طرح ایسا اسٹوروں پہ ملتا تھوڑا ہی تھا کہ پورا قرآن جا کے لے کے آگے، ویسا نہیں تھا نا. واقعے کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے، وہ قرآن جمع ہو رہا ہے، اور جمع ہو رہا تو پھر کاپی پیسٹ کی سہولت یا پھر پرنٹنگ کا زمانہ وہ تھا نہیں کہ فوری فوری جو ہے نا سب کے پاس تقسیم کیا جا رہا، نہیں، وہ مجلس میں جو بھی آ رہا ہے اور اس کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ نیا قرآن آیا، یہ نیا قرآن اترا. اب کسی نے کوئی آیا نہیں مجلس میں تو اس کو پتہ نہیں چل رہا، جتنے دن ہو گئے اتنا قرآن اسے رہ جا رہا. اس دوران حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں، ان مجلسوں میں جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات ہیں وہ رہ جا رہے. تو سارا قرآن اور ساری حدیثیں وہ سب صحابہ تک ایک ساتھ نہیں پہنچے تھے. قرآن تو ہوتے ہوتے نسخوں کے اندر، یعنی کتاب کے اندر لکھا جا چکا تھا، اوراق کے اندر لکھا جا چکا تھا، اور اس کے نسخے دور صحابہ میں تقسیم بھی ہو گئے تھے، لیکن احادیث کے بارے میں یہ نوبت نہیں آئی تھی. جیسے آج ہمارے پاس صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم، صحابہ کے پاس تھوڑی تھی، صحابہ یہ تھوڑی بولتے تھے صحیح بخاری میں دیکھ لو مسئلہ مل جائے گا، صحابہ یہ نہیں بولتے تھے. تو اس لیے صحابہ جو بولتے تھے آج بھی اگر اس کو اپنا لیا جائے نا تو بہت سارے مسائل کا حل نکل آتا ہے. یہ بولتے تھے کہ حدیث دیکھ لی جائے، صحیح بخاری نہیں. صحابہ کیا بولتے تھے؟ حدیث کو دیکھ لیا جائے، حدیث ملتی ہے تو مسئلہ حل ہے، صحیح بخاری دیکھ لی جائے. اس زمانے میں تھی نہیں تو دیکھتے کیسا. تو آج جو حدیث کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں وہ بجا ہیں، جو صرف صحیح بخاری کے دیکھنے کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑا غلط فہمی کا شکار ہیں کہ صرف اس پہ اکتفا انحصار نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ امام بخاری نے 6 سے 8 ہزار حدیثوں کو جمع کیا. ان سے پوچھا گیا کتنی حدیثیں آپ کے پاس تھیں، بولے 6 لاکھ حدیثیں تھیں. 6 لاکھ حدیثوں میں سے میں 6 ہزار یا 8 ہزار ذکر کرا، اور باقی حدیث نہیں ہے. ہے باقی بھی تو حدیث ہے، خود امام بخاری بول رہے ہیں. اب جن کے پاس میں بخاری پہنچ گئی ان کو بخار چڑھ گیا اس کا، بولنا کہ صرف صحیح بخاری میں دکھاؤ، ایسا نہیں ہوتا. بہرحال صحابہ کرام کے پاس میں تمام حدیثوں کا علم سب کو نہیں تھا، اور اس وقت کتابیں بھی موجود نہیں تھی کہ سب حدیثیں ایک میں جمع کر دی گئی. بعد کے زمانے میں، یعنی دوسری تیسری صدی میں، کتابیں بننا شروع ہوئی حدیث کی. تو اب مسائل کا علم نہیں ہے، صحابہ کو معلوم نہیں ہے، صورتحال پیش آ گئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ علم کے پہاڑ تھے، صحابہ میں بہت سارے صحابہ تھے، اس میں سے ایک یہ بھی تھے. ان کے پاس مسئلہ آیا، ایک فیملی آ کر پوچھنے لگی کہ ہماری گھر میں شادی ہوئی، رخصت ہو کر کے لڑکی آ چکی ہے لیکن اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ میاں بیوی ملیں، اب اس عورت کو مہر ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پہ عدت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کو میراث ملے گی یا نہیں ملے گی، سوال ہے. قرآن میں اس کا حکم بتائیں، قرآن میں نہیں ہے، پورے قرآن میں اس مسئلے کا صریح جواب نہیں ہے، صاف جواب نہیں ہے واضح. حضرت ابن مسعود پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ بھائی کسی کو کوئی حدیث اس بارے میں پتا ہے تو بتا دو. کسی کے پاس بھی اس وقت تک، جس وقت تک وہ پوچھتے رہے، کسی کو اس کا جواب نہیں معلوم. تو پھر اب انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے، اب وہ لوگ آ رہے ہیں ہر تھوڑے دن کے بعد آ کے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، کچھ آپ بتا سکتے کہ کیا کرنا کیا ہے، میراث دینا ہے نہیں دینا ہے، مہر کا مطالبہ کیا جائے گا اس کی طرف سے، اس کے وارثین یا کریں گے نہیں، لڑکی کے ذمہ دار وہ کریں اولیاء کریں گے یا نہیں کریں گے، عدت گزارے گی یا بغیر عدت کے اگلا نکاح کر سکتی ہے، یہ سوالات ہیں. آتے جاتے ایک مہینہ گزر گیا، ضرورت بن گئی ہو. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا. اب اجتہاد کی کیا تفصیل ہے، کیسے اجتہاد کیا وغیرہ وغیرہ، انہوں کا اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو مہر بھی ملے گا، اس کو میراث بھی دلائیں گے، اس کو عدت بھی گزارنا واجب ہے. حضرت ابن مسعود نے فتویٰ دیا، اور قرآن میں صاف حکم موجود نہیں تھا، حدیث ان کو پتہ نہیں تھی، اجتہاد سے دیا. ہوا کیا، ایک دوسرے صحابی اب ان کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے یہی فتویٰ دیا تھا، یہی فیصلہ کیا تھا ایسے سچویشن کے اندر. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو فتویٰ دیا جب حضور کی بات سے وہ میچ ہو گیا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اسلام لانے کے بعد دوبارہ ایسی خوشی محسوس ہوئی مجھے، کسی اور واقعے سے اتنا خوش نہیں ہوا تھا. اب انہوں نے فتویٰ دیا، یہ فتویٰ میچ بھی کر گیا حدیث سے، تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں کچھ کرنا نہیں ہے. لیکن اگر یہ کچھ اور فرما جاتے تو یہی تو بولتے ہیں نا کہ حدیث میں ایک تھا ابن مسعود ایک بول رہے ہیں. اس صورت میں یہی تو بولا جاتا کہ حدیث میں ایک بات تھی, ابن مسعود ایک بات بول رہے ہیں, وہ صحابی ہیں, وہ غلط کیسے جا سکتے ہیں, حدیث کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں, ان کو پتہ نہیں تھا اس واسطے. ایسی مثالیں بھی ملیں گی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے پاس علم نہیں تھا اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے فتویٰ دیا, پھر ان کو پتہ چلا نہیں بھائی حدیث میں اس کے خلاف فتویٰ موجود ہے, تو پھر انہوں نے اپنے سے رجوع کر لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آدمی کو غسل کی ضرورت ہو اور روزے کا وقت ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں ہی روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا قرآن میں تو اس کا جواب نہیں ہے, حدیثیں جتنی حدیثیں میرے پاس ہیں ان حدیثوں کے اندر بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے. انہوں نے فتویٰ حساب لگایا, وہ غالباً قیاس کیا ہوگا نماز وغیرہ پہ یا جو بھی کیا, اجتہاد کیا, کوشش کی مسئلے کو سمجھنے کی اور حکم لگانے کی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جنابت کے ساتھ میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا, فتویٰ دے دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ بھائی ابو ہریرہ نے یہ فتویٰ دیا, تو انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ کو علم نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی یہ صورتحال پیش آتی تھی اور آپ روزہ رکھ لیتے تھے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رجوع کر لیا. تو صحابہ کو حدیث کا علم نہیں تھا جس وقت تک انہوں نے فتویٰ دیا تھا, کبھی تو یہ صورت پیش آئی کہ جو دیا گیا فتویٰ وہ حدیث سے میچ کر گیا, اور کبھی ایسی صورت پیش آئی کہ وہ میچ نہیں ہوا, تو پھر صحابہ نے اپنے قول سے رجوع کر لیا. اس کی تفصیلات ہیں, ایک وجہ یہ بنی, کئی وجوہات ہیں اس میں سے پھر انشاءاللہ آئندہ مجالس کے اندر ان کو ذکر کیا جائے گا. صحابہ میں اختلاف ہونے کی کئی وجوہات ہیں, تابعین تبع تابعین میں اختلاف ہونے کی کئی وجوہات ہیں, اور پورے ریزنیبل ہیں مطلب معقول ہیں, ہونا چاہیے. اگر اس موقع سے اختلاف نہ ہو تو پھر ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو کہ ایسے کیسے لوگ تھے بھائی, یا تو یہ بھی آپشن تھا یہ بھی آپشن تھا, تو وہی جو آپشن تھے اس کو انہوں نے اختیار کیا تھا. تو انتہائی عین فطرت ہے احتمالات کے اندر جب کئی لوگ جمع ہوں گے اور سب دیانتدار ہوں گے تو اختلاف کا ہونا ناگزیر ہے, اور وہ اختلاف کوئی بددیانتی نہیں کہلاتا تھا, وہ امت میں تفرقہ فرقہ واریت کا پھیلانا اور پھوٹ ڈالنا نہیں کہلاتا. انشاءاللہ اسی موضوع سے متعلق آئندہ نشستوں کے اندر بھی کافی تفصیل سے بات کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.